बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामाई, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और सामईन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahtv.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروں کے، اور یادوں کے جھروں کے پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں، اور اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور گھر اور گھرانہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی بری فوج کے تمام یونٹوں نے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں نجکاری کے عمل میں تیزی آئی ہے، اور وزراء کے گروپ نے ایئر انڈیا کو ٹاٹا سنز کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ افغانستان کے عبوری طالبان حکام نے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اور ایران کی گرلز ٹینس ٹیم نے اردن کی ٹیم کو واضح شکست دے کر ایشیا چیمپئن کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی بری فوج کے تمام یونٹوں نے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق فاتحان خیبر فوجی مشقوں میں بری فوج کے دو بکتر بند بریگیڈ، ایک انفینٹری بریگیڈ، توپ خانہ، ڈرون، الیکٹرانک وارفیئر یونٹ اور انجینئرنگ کور کے جوان حصہ لے رہے ہیں، جبکہ فضائیہ کے ہیلی کاپٹر بھی لازمی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے علاقے میں پرواز کر رہے ہیں۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری نے بتایا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا مقصد جدید ترین ہتھیاروں اور حربی وسائل کا تجربہ کرنے کے ساتھ مسلح افواج کی عسکری آمادگی کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشقوں کے دوران لانگ رینج گائیڈڈ ڈرون طیارے، الیکٹرانک جنگ کے آلات اور دو جدید ترین اینٹی بکتر بند ہتھیاروں کا تجربہ بھی کیا جائے گا۔ دشمنوں کے لیے ان فوجی مشقوں کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ایران کی بری فوج سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی اور ملکی دفاع کی ذمہ دار دیگر قوتیں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران کی یہ فوجی مشقیں ایسے حالات میں شروع ہوئی ہیں کہ قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت اسلامی ملکوں کے درمیان کشیدگی اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی وفاقی حکومت نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں رواں مہینے میں دوسری مرتبہ اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کے خزانہ ڈویژن سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور نئی قیمت 127.30 روپے فی لیٹر ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے، کیروسین کی قیمت میں 7.05 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8.82 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 122.04 روپے، کیروسین کی نئی قیمت 99.31 روپے اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 99.51 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 29.10 روپے اور ایل پی جی کا 11.1 کلو کا گھریلو سلینڈر 343 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں میں نئے اضافے کے بعد ایل پی جی کی فی کلو قیمت 203.69 روپے اور ایل پی جی کے گھریلو سلینڈر کی نئی قیمت 2403 روپے ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں نجکاری کے عمل میں تیزی آئی ہے اور وزراء کے گروپ نے ایئر انڈیا کو ٹاٹا سنز کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ایئر انڈیا کی نیلامی میں ٹاٹا سنز کی بولی وزیر داخلہ امیت شاہ کی سربراہی میں وزراء کے گروپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کو منظوری مل گئی۔ ابھی اس سلسلے میں کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یو این آئی نے بتایا ہے کہ یہ 1 یا 2 دن میں حکومت کا باضابطہ بیان جاری ہونے کا امکان ہے۔ وعدہ رہے کہ ہندوستان کی سرکاری ایئر لائنز ایئر انڈیا کافی عرصے سے خسارے میں چل رہی تھی، جسے حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کو سونپنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہندوستان کے شہری ہوا بازی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایئر انڈیا کی نیلامی میں سب سے زیادہ بولی ٹاٹا سنز نے لگائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ایئر انڈیا کی نیلامی کے لیے حکومت کی مقرر کردہ کم ترین سطح سے تقریباً 3 گنا زیادہ بولی لگائی۔ واضح رہے کہ ایئر انڈیا کی بنیاد جے آر ڈی ٹاٹا نے 1932 میں رکھی تھی، جس کو بعد میں قومیالیہ گیا اور اب تقریباً 67 سال کے بعد یہ ایئر لائن دوبارہ ٹاٹا کے پاس جا رہی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلحانہ تصادم میں ایک علیحدگی پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستانی سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان تصادم آج صبح جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کے ایک دیہی علاقے میں شروع ہوا۔ کشمیر پولیس کے مطابق تصادم اس وقت شروع ہوا جب فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور کشمیر پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے مسلح جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ کے مطابق تلاشی کی کارروائی شروع ہوتے ہی مسلح علیحدگی پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق 2 طرفہ فائرنگ میں کم سے کم 1 عسکریت پسند مارا گیا۔ رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس مسلحانہ تصادم میں سیکورٹی اہلکاروں میں سے کوئی ہلاک یا زخمی ہوا ہے یا نہیں۔ افغانستان کے عبوری طالبان حکام نے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ طالبان حکومت اپنے قومی مفاد کے تناظر میں عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ محمد نعیم نے کہا کہ طالبان نے کابل میں داخل ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کر کے سب پر ثابت کر دیا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے یاد دہانی کرائی کہ طالبان خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، لیکن حالات مستحکم ہونے میں وقت لگے گا۔ دریاسنا طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہر بلخی نے خبر دی ہے کہ طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بیرونی ممالک کے سفیروں کو ڈنر کی دعوت دی تھی، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ اس دعوت میں کن ممالک کے سفیروں نے شرکت کی درخواست قبول کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک نے افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کابل میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان کے کنٹرول والے افغانستان اور تاجکستان کی سرحدی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئی ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق ماسکو میں روسی ذرائع نے بتایا ہے کہ انہیں مشترکہ سرحدوں پر افغانستان اور تاجکستان کے فوجیوں کے نقل و حرکت میں اضافے کی خبریں ملی ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے پریس سیکرٹری الیکسی زائسیف نے کہا ہے کہ تاجکستان اور افغانستان کے حکام کے تند و تیز بیانات کا تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے حکام کو صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان حکومت کے نائب سربراہ عبدالسلام حنفی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ تاجکستان ان کے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ اس سے پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تاجکستان کی سرحدوں کے قریب دسیوں ہزار سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا۔ جارح سعودی اتحاد نے شمالی یمن کے صوبے سعدہ کے رہائشی علاقوں کو جارحانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے سعدہ کے رازے اور شدا نامی علاقوں پر راکٹ داغے اور گولہ باری کی۔ دنی اسنا یمنی فوج کے آپریشنل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد اور ان کے زرخرید ایجنٹوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 228 مرتبہ الحدیدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ سن 2015 سے یمن کو اپنی مسلسل جارحیت کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ جارح سعودی اتحاد یمن پر حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ تاہم یمنی عوام کی استقامت کے سبب اب تک اس کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ بحرین کے عوام نے صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کے دورہ منامہ کے خلاف ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں۔ بحرین کے عوام نے اس ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں بحرین سے باہر جاؤ، اسرائیل مرد آباد، بحرین اسلامی میں صہیونی سفارت خانہ نہیں کھلنے دیں گے جیسے نعرے لگائے اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی پرزور مخالفت کی۔ بحرین کے عوام نے جمعرات کو بھی صہیونی وزیر خارجہ کے دورے منامہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف سخت احتجاج کیا تھا۔ عراقی وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ ذاتی طور پر ملک میں ہونے والے انتخابات کی نگرانی کریں گے۔ موصول رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیراعظم مصطفی القاسمی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے انتخابات کے انعقاد کا وعدہ پورا کیا ہے اور الیکشن کمیشن کی لازمی حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ذاتی طور پر انتخابات کی سیکورٹی کی نگرانی کریں گے اور انتخابات کے عمل یا اس کے نتائج میں کسی طرح کی بدعنوانی یا جارحیت کی اجازت نہیں دیں گے۔ دنیا کے 30 ملکوں نے ترقی پذیر ملکوں کے خلاف خود سرانہ پابندیوں کو غیر قانونی اور قابل مذمت قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 30 ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے ترقی پذیر ممالک کے خلاف خود سرانہ پابندیوں سمیت یک طرفہ اقدامات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ اقدامات اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی اصول و قوانین کے منافی ہیں۔ ایران، چین، روس، شام، فلسطین، بیلاروس، پاکستان، مصر، وینزولا اور بولیویا سمیت دنیا کے 30 ممالک نے ترقی پذیر ملکوں کے خلاف غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں سمیت ہر طرح کے خود سرانہ اقدامات کی مذمت سے متعلق اعلامیہ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی میں چین کے نمائندے نے پڑھ کر سنایا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی گرلز ٹینس ٹیم نے اردن کی ٹیم کو واضح شکست دے کر ایشیا چیمپئن کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی انڈر 12 گرلز ٹینس ٹیم نے اردن کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دے دی۔ سنگل مقابلے میں ایران کی فردخت علیمی اردن کی سولاف عبداللطیف کے مقابلے میں اتری اور 6-0 سے کامیابی حاصل کر لی۔ دوسرے سنگل میچ میں ایران کی سبا خیر منش نے مایا آصف کو 6-1 سے ہرا دیا۔ ڈبل میچ کے دوران بھی ایران کی سبا خیر منش اور فردخت علیمی نے سولاف عبداللطیف اور دانا الخراس پر مشتمل اردن کی ٹیم کو 2 سیٹوں میں 6-1 اور 6-3 سے شکست دے دی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو، اور آج کی سیاسی گفتگو ایران کی بری فوج کی مشقوں کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا، ایران کی بری فوج کے تمام یونٹوں نے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان مشقوں کے اہداف و مقاصد کے تناظر میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے تجزیاتی تبصرہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کی بری فوج کے تمام یونٹوں نے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ فاتحان خیبر فوجی مشقوں میں بری فوج کے 2 بختربند بریگیڈ، 1 انفینٹری بریگیڈ، توپ خانہ، ڈرون الیکٹرانک وارفیئر یونٹ اور انجینئرنگ کور کے جوان حصہ لے رہے ہیں، جبکہ فضائیہ کے ہیلی کاپٹر بھی لازمی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے علاقے میں پرواز کر رہے ہیں۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل حیدری نے بتایا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا مقصد جدید ترین ہتھیاروں اور حربی وسائل کا تجربہ کرنے کے ساتھ مسلح فوج عسکری آمادگی کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشقوں کے دوران مختلف یونٹس اپنی کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے۔ دشمنوں کے لیے ان فوجی مشقوں کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ایران کی بری فوج سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ملکی دفاع کی ذمہ دار دیگر قوتیں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ ایران کی یہ فوجی مشقیں ایسے عالم میں شروع ہوئی ہیں کہ قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت اسلامی ملکوں کے درمیان کشیدگی اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت استقامتی محاذ کے ہاتھوں سنگین ضربیں کھانے کے بعد اپنی گھناؤنی سوچ کے تحت ایران کے ہمسایہ ملکوں کی سرزمین کو اپنے ناجائز مقاصد کے حصول اور جارحیت کی غرض سے استعمال کرنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ ایران کے بارے میں بعض ملکوں کے بیانات اور موقف کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ تہران ایسی کسی بھی اشتعال انگیزی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ جو ایران کی عرضی سالمیت کے خلاف ہو۔ آذربائیجان کے نئے سفیر علی رضا علی زادے سے سفارتی اسناد وصول کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایران کی سرحدوں کے قریب اسرائیلی نقل و حرکت کا ذکر کیا اور بڑے باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ تہران علاقے میں اسرائیل کی موجودگی اور اپنی سلامتی کے خلاف اس کی نقل و حرکت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور اس حوالے سے جو بھی ضروری ہوا انجام دے گا۔ یہ بات بڑی حد تک واضح ہے کہ ایران خطے میں کسی بھی طرح جغرافیائی سیاسی تبدیلی کو اپنی قومی سلامتی میں مداخلت سمجھتا ہے اور اسے اپنی ریڈ لائن قرار دے چکا ہے۔ اس حوالے سے ایران کا ٹھوس اور واضح موقف بحران کی روک تھام میں اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے چند عشروں کے تجربات سے واضح ہو گیا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں پر پائی جانے والی بہت سی مشکلات اور کشیدگیوں نیز خطے کے ملکوں کے درمیان اختلافات اور بد اعتمادی کی جڑیں اسرائیل کی اہداف اور اسرائیل کے اہداف اور مقاصد سے وابستہ ہیں اور امریکی صہیونی مشترکہ منصوبے کا حصہ ہیں۔ بہرحال ایران علاقے کا ایک طاقتور ملک ہے اور ایران امن و آشتی کا خواہاں ہے اور ایران کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایران نے آج تک کسی بھی ملک پر جارحیت نہیں کی ہے، لیکن ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کی توانائی رکھتا ہے، اور یہ ایک پیغام ہے ان دشمن قوتوں کے لیے کہ جو میلی آنکھ سے ایران پر جو ہے وہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور ایران اپنی طاقت اور اندرونی توانائی اور ملکی اتحاد کے ذریعے سے دشمن کے ہر قسم کے سازشی منصوبوں کو ناکام بنانے کی طاقت و توانائی رکھتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی لقب دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا اب یقین مجھ کو ہوا آپ سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گا رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پایا ہے شرف آپ کے در کی طرف آپ کے در کی طرف جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروں کے. عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 9 مہر 24 صفر المظفر اور 1 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس صفر سن 385 ہجری قمری کو معروف ادیب اور سلطنت دیلمیان کے دانشور وزیر صاحب بن عباد کا انتقال ہوا. وہ ایک زبردست اہل قلم اور تخلیقی صلاحیت کے حامل شخص تھے اور علم و فضل اور شعر و ادب میں یکتائے روزگار تھے. شیخ صدوق جیسے اس دور کے چند معروف ترین دانشوروں نے اپنی بعض کتابیں ان کے نام سے منسوب کی ہیں. وہ دہلوی سلطنت میں وزیر ہونے کے باوجود مادیات اور دنیاوی آسائشوں سے ہمیشہ دور رہے. صاحب بن عباد کی گراں قدر کتابیں بھی موجود ہیں. لغت کے باب میں لکھی گئی ان کی اہم ترین کتاب المحیط ہے جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یکم اکتوبر سن 1949 عیسوی کو عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا باضابطہ اعلان ہوا اور ماؤ تونگ چین کے پہلے صدر بنے۔ چین 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں مغربی حکومتوں کے تسلط میں چلا گیا۔ چینیوں نے مغربی استعمار، خاص طور پر برطانیہ سے آزادی کے لیے کئی بار اس سے جنگ کی، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ سن 1912 میں منچو خاندان اور شاہی نظام کا تختہ الٹنے کے لیے سن یات سین کی قیادت میں برپا ہونے والا انقلاب کامیاب ہوا اور وہ چین کے صدر منتخب ہو گئے۔ سن 1931 سے چین پر جاپان کا حملہ شروع ہوا، اور یہ ایسے وقت میں تھا کہ جب ماؤ زے تنگ کی قیادت میں کمیونسٹ اور چیان کائی شک کی قیادت میں قوم پرست اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جاپان کی شکست کے بعد چین اور جاپان کی جنگ بھی ختم ہو گئی۔ چینی علاقوں سے جاپانیوں کے انخلا کے بعد یہ علاقے کمیونسٹوں اور سرکاری فوجیوں کے قبضے میں آ گئے، جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ آخرکار اس جنگ میں کمیونسٹ کامیاب ہو گئے اور سن 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا۔ دنیا کے سب سے بڑی آبادی والے ملک چین کا رقبہ 95,00,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یکم اکتوبر سن 1951 عیسوی کو پاکستان کا معیاری وقت مقرر ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں وہی معیاری وقت رائج تھا جو ہندوستان میں رائج تھا، لیکن بعد میں پاکستان کے ایک ریاضیداں پروفیسر محمود انور نے مختلف اعداد و شمار اور جدولوں سے ثابت کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کا معیاری وقت یکساں نہیں ہے، بلکہ اس میں نصف گھنٹے کا فرق ہے۔ لہذا ان کی تجویز پر صوبے پنجاب کے ایک شہر شکر گڑھ کے مقامی وقت کو، جو طول البلد 75 درجے مشرق اور عرض البلد 20 درجے شمال پر واقع ہے، پاکستان کا معیاری وقت تسلیم کر لیا گیا۔ پاکستان کا یہ معیاری وقت یکم اکتوبر سن 1951 کو نافذ کیا گیا۔ یکم اکتوبر سن 1960 عیسوی کو نائجیریا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اور یکم اکتوبر ہی نائجیریا کا قومی دن قرار پایا۔ 15ویں صدی عیسوی سے پرتگیزیوں اور پھر انگریزوں کا نائجیریا میں آنا شروع ہوا، اور 17ویں صدی میں یہ ملک غلاموں کی خرید و فروخت کا مرکز بن گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر تک نائجیریا پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سن 1914 میں برطانیہ نے اپنے دو زیر تسلط ملکوں یعنی جنوبی اور شمالی نائجیریا کا الحاق کر کے نائجیریا کی نو آبادی بنا لی۔ 40 سال کے بعد نائجیریا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور دولت مشترکہ کا رکن بنا۔ سن 1960 میں نائجیریا کے لوگوں نے ایک ریفرنڈم میں برطانیہ سے آزاد گورنر جنرل کی وفاقی حکومت کے حق میں ووٹ دیا۔ نائجیریا کا رقبہ 923,768 مربع کلومیٹر ہے۔ نو مہر سن 1369 ہجری شمسی کو پاکستان کے ایک اہم دانشور اور محقق سراج منیر نے 38 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے پاکستان میں فارسی زبان کے فروغ میں اور ایران کے فلاسفہ اور ادبی و سماجی شخصیات کو متعارف کرانے میں اہم اور گراں قدر خدمات انجام دیں۔ سراج منیر کی جملہ اہم خدمات میں پاکستان کی اسلامک کلچرل اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سخنوران ایران جیسی قابل قدر کتاب کی اشاعت ہے۔ سراج منیر پاکستان میں فارسی انجمن کی داغبیل ڈالنے والوں میں شامل تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔
آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تخفی اور میں ناہید انوری۔ ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا رہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال جہاں تک باجی آپ نے ذکر کیا کہ سامعین جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے، تو ہمیشہ انسان کو اچھی امید رکھنی چاہیے اور دوسروں کے لیے، اپنے لیے، خاص طور پر کنبے کے افراد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے یہ خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہوگا۔ اور یہ بزم دوستاں پروگرام جو ہے اس کی ایک خوبی کہیے، اس کی ایک لذت کہیے، اس کا ایک حسن کہیے، وہ یہ کہ ہم اس پروگرام میں تمام سامعین کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں پیش رفت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ریڈیو فقط خبریں نشر کر کے یا کوئی تبصرہ نشر کر کے ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ریڈیو کے ذریعے سے ایک اسلامی انسانی پیغام کو بھی لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں، اور اس میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہیں۔ اور یہ پیغام محبت، پیغام دوستی، پیغام اتحاد ہمیشہ ریڈیو تہران سے جاری و ساری رہا ہے اور رہے گا، اور ہماری نیک خواہشات تمام دوستوں کے ساتھ ہیں۔ باجی ایک مرتبہ پھر کہہ دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے سماجی فاصلے کی رعایت کریں، اور کوشش کریں کہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کا گھرانہ صحت مند رہے گا، گھرانہ صحت مند رہے گا تو محلہ صحت مند رہے گا، محلہ صحت مند رہے گا تو شہر صحت مند رہے گا۔ انسان انفرادی طور پر اس کا کردار جو ہے وہ معاشرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور یقینی طور پر انفرادی جو عمل ہے انسان کا اس کے اثرات جو ہے وہ براہ راست معاشرے پر پڑتے ہیں، اور یہیں سے انسان جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ جی باجی
بالکل، جی ہاں آپ نے صحیح فرمایا حسین صاحب۔ اور سامعین، واقعی میں جو جو پروگرام آپ یہاں سے تہران ریڈیو سے سنتے ہیں، شاید دوسرے پروگرام ایسے ہوں حسین صاحب کہ شاید ہم اپنی زبان پہ دعائیں نہ لائیں، لیکن ہم اپنے تہہ دل سے ہمیشہ ہمیشہ سب کے لیے دعا گو ہیں، اور مخصوصاً ہمارے پیارے سامعین۔ اور اس پروگرام کی تو خیر بات ہی اور ہے کہ یہ پروگرام مخصوص اور مخصوص ہمارے عزیز سامعین کے لیے ہے، کیونکہ اس پروگرام میں ہم اپنے سامعین کے اتنے پیارے اور دلچسپ جو اتنی محبت کے ساتھ ہمیں اپنے خطوط یا آڈیو یا ویڈیو جو بھی ہوئے ہمیں بھیجواتے ہیں, ہم اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں, پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہم آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے, چلتے ہیں خطوط کی جانب. اور حسین صاحب, یہ پروگرام میں ہمارے سامعین کے خطوط شامل جو ہم کر رہے ہیں, تو یہاں پر ایک خط ہمیں بھیجوایا ہے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے احمد انجم صاحب نے.
جی, کیا لکھتے ہیں؟
سلام, کے بعد لکھا ہے کہ میں ریڈیو تہران کی نشریات ایک عرصے سے سن رہا ہوں اور اس دوران کئی بار خط بھی ارسال کیے ہیں, اور آپ نے نہایت محبت سے میرے خطوط کے جوابات دیے ہیں, جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آگے چل کر لکھتے ہیں, اس مرتبہ تاخیر سے خط لکھنے کی معذرت چاہتا ہوں. گزشتہ کئی مہینوں سے بہت زیادہ مصروفیات زیادہ ہیں اور نشریات بھی پابندی کے ساتھ نہیں سنی, لیکن آرکائیو سے سن لیتا ہوں. مجھے ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کا کوئی بھی پروگرام مس نہ کروں. آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے کہ خبریں تبصرے تو ریڈیو تہران کے منفرد ہیں, جو کسی اور ریڈیو اسٹیشن پر سننے کو نہیں ملتے. اس کے علاوہ آج کل ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام یادوں کے جھروں کے تو معلومات کی فراہمی کا بہترین پروگرام ہے, اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی عنوانات کے پروگرام بھی قابل استفادہ ہیں. آواز کی کیفیت بھی بہت اچھی ہے, آج کل ویسے کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے, لیکن ریڈیو کے تمام دوستوں کو میرا بہت بہت سلام.
جی جناب احمد انجم صاحب, بہت شکریہ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا. باجی وقتاً فوقتاً خط لکھتے رہتے ہیں,
جی
اور
ہاں.
جو ہے ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں, اور اپنی جو مصروفیات ہوتی ہیں ان کا بھی انہوں نے ایک مرتبہ تفصیل سے ذکر کیا تھا. ویسے میں نے ایک مرتبہ بزم دوستہ پروگرام میں اپنے سامعین سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی مثلاً جو مشاغل ہیں اس کے متعلق لکھیں کہ کہاں کام کرتے ہیں, کس دکان پہ کام کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ہم کاشتکاری کرتے ہیں, کسی نے کہا کہ ہم صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں. بہرحال مختلف شعبہ زندگی میں کام کرنے والے افراد ہیں اور وہ اپنا ذکر کرتے ہیں. میں نے یہ بھی کہا کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کی سوغات جو ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کریں کہ وہاں پر
ہمیں دلچسپی ہے اس طرح کی گفتگو کی جائے پروگرام میں.
بالکل ایسا ہی,
پروگرام کو تو چار چاند لگ جائیں گے.
بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت سے دوستوں نے لکھا کہ ہمارے شہر میں جو ہے وہ مثلاً ریوڑیاں اچھی بنتی ہیں, کسی نے کہا ہمارے شہر کی نہاری بہت مشہور ہے, کسی نے کہا ہمارے شہر کا حلوہ بہت پسند ہے. اسی طریقے سے مختلف, مثلا حیدرآباد سے ہماری ایک سامع ہیں, انہوں نے لکھا کہ ہمارے شہر کی یہ کانچ کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں یہ پوری دنیا میں مثلا مشہور ہیں. تو اس طریقے سے بھی شہروں کی جو مثلا سوغات ہیں اس کی بھی تشہیر جو ہے ہوئی, اور خاص طور پر ہمیں پتہ چلا کہ شہروں میں جو ہے کن کن قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اور شہروں کا ایک تعارف. اسی طریقے سے بھائی احمد انجم صاحب نے بھی, انہوں نے اپنے مشغلے سے بھی ہمیں بتایا تھا, اسی طریقے سے کام کی نوعیت کے حوالے سے یہ بتایا تھا. بہرحال یہ دعوت تمام سامعین کے لیے ہے کہ اپنے مشغلوں اور خاص طور پر اپنے شہر کی سوغات, اپنی مصروفیات کا ذکر کریں تاکہ سامعین ایک دوسرے سے زیادہ آگاہ ہو سکیں. بھائی آپ نے مثلاً خط لکھا, اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کر چکے ہیں, یہ آپ کی محبت ہے. اور آپ نے لکھا کہ تاخیر سے خط لکھنے کی معذرت چاہتا ہوں. کوئی معذرت کی ضرورت نہیں, بہرحال ہمارا دل چاہتا ہے کہ سامعین جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو یاد رکھیں, ان کے لیے خط لکھیں. تو آپ نے بہرحال اپنا یہ فریضہ ادا کیا ہے, ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ریڈیو سے کچھ عرصے دور رہے آپ, لیکن آپ نے کہا کہ پروگراموں سے میں استفادہ کرتا رہا, ہمارے خصوصی پروگراموں کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور ریڈیو کی نشریات سے وابستگی کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ میں پروگراموں کو مس نہیں کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سارے پروگرام جو ہے وہ پابندی کے ساتھ سنوں. آپ نے نہایت ایک جامع اور ایک مکمل خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے باجی جب سامعین جو ہیں وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ لکھتے ہیں. خاص طور پر ایسے میں کہ جب لکھنے لکھانے کا جو ہے وہ عادت لوگوں کو کم ہو گئی ہے,
ٹرینڈ کم ہوتا ہی جا رہا ہے. آج کل کی پیش رفتہ دنیا میں تو آج کل سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور انٹرنیٹ کے تھرو یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام کے تھرو ساری خبریں ان کو مل جاتی ہیں, اور بہرحال آپ کے لکھنا لکھانا بہت ہی کم ہو گیا
ہے. لیکن بہرحال یہ جو کوشش ہے لکھنے لکھانے کی, یہ بہت اچھی ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور تمام سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قلم کاغذ اٹھائیں اور کچھ نہ کچھ لکھیں. اگر لکھ کر آپ اس قلم و کاغذ کی تصویر کھینچ کر واٹس اپ پر ہمیں بھیج دیں تو یہ بھی خط کے مترادف ہے اور ہمیں فوراً کے فوراً مل جاتی ہے اور ہم اس کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں. پروگراموں کو پسند کرنے کا اور خاص طور پر یاد رکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ایک بات میں یہاں بتاتی چلوں, حسین صاحب کے خط لکھنا, پین ہاتھ میں اٹھا کر اور کسی چیز کو تحریر کرنا, وہ ایک الگ ہی بات
بے شک ہے.
واقعی میں اپنا یہ سا احساس ہوتا ہے اور انسان کا ایسا لگتا ہے کہ وہ طرف ہمیں یاد کر رہا ہے, اس کے ذہن و جسم و روح میں ہم سمائے ہوئے ہیں اور ہم سے واقعی میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ انجم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک اور خط ہم یہاں پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. آئیے, صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے لکھا ہے.
کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کافی دنوں سے ریڈیو تہران کی نشریات بہت ہی خراب سنائی دے رہی ہے. یہ کہوں کہ آواز آ ہی نہیں رہی تو برا نہ ہوگا. ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو ان دنوں بہت پریشان ہے. ویسے کچھ دوست احباب انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات سن لیتے ہیں, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم ریڈیو کے ذریعے نشریات سننے کو ترجیح دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کچھ کریں. بہت خوب. اور آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ماہ محرم الحرام اور دیگر مخصوص مناسبتوں سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے چل رہے ہیں. افسوس کہ آواز کی کیفیت کی وجہ سے انہیں ہم ریڈیو پر صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے ہیں. اپنے مخصوص پروگرام سننے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, کیونکہ ریڈیو تہران سے ہمیں پیار ہے. اس لیے اگر جیب سے کچھ خرچ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اور آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ سحر اردو ٹی وی دیکھنے والے تو ڈش کے ذریعے فل نشریات دیکھ لیتے ہیں اور سحر اردو ٹی وی کے بعض پروگرام نشر مقرر بھی ہوتے ہیں, اس لیے ٹی وی ناظرین کو نشریات کا کوئی غم نہیں ہوتا.
جی جناب یاسین توری صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا. اور یہاں پر ہم یہ باجی سامعین کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت سے سامعین کے ذہنوں میں شاید یہ ہو, یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی تعریفوں کے متعلق جو ہے نا خطوط شامل کرتے ہیں اور سامعین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ صحیح آ رہی ہے. بہرحال جیسا سامعین خط لکھتے ہیں ہم ویسا کہ ویسا جو ہے وہ یہاں پڑھتے ہیں. جو یہ یاسین توری صاحب نے لکھا کہ آواز خراب آ رہی ہے اور جو ہے پروگرام سننے کو میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے, تو ہم نے اسی طریقے سے اس خط کو بھی پروگرام میں شامل کیا ہے. جناب یاسین توری صاحب, ہم نے آپ کی اس شکایت کو اپنے فنی عملے تک پہنچا دیا ہے اور کوشش کی جائے گی کہ یہ مشکل جو ہے وہ حل کی جائے. ویسے باجی میں نے اپنے ایک یہاں پر انجینئر ہیں ان سے ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ موسم کی خرابی کا بھی اثر جو ہے وہ نشریات پر جو ہے وہ پڑتا ہے, اور ممکن ہے کہ شاید بارشیں یا اور کچھ موسمی حالات کی وجہ سے آواز کی کیفیت جو ہے وہ فرق نہیں. تو یاسین توری صاحب نے ایک مرتبہ اپنے ریڈیو سیٹ سے ہمیں آواز ریکارڈ کر کر بھی بھیجی ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایف ایم ریڈیو جو ہے نا وہ چل رہا ہو.
ارے واہ.
تو بہرحال ایسی کیفیت بھی آتی ہے. ہم یہاں پر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب یاسین علی توری صاحب کا کہ انہوں نے پارا چنار پاکستان سے ہمیں یہ خط ارسال کیا اور آواز کی کیفیت کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا. ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ, اور ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کا بھی شکریہ. جی ہاں, پارا چنار میں سحر ٹی وی دیکھنے والے ہمارے بہت سے ناظرین موجود ہیں اور ان کے بھی خیالات سے ہم وقتاً فوقتاً آگاہ ہوتے رہتے ہیں, اور سحر ٹی وی جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور اس کے متعلق ناظرین مستقل طور پر جو ہے وہ آگاہ بھی کرتے ہیں. ہاں, یہ بات آپ نے صحیح لکھی کہ سحر ٹی وی کے کچھ پروگرام جو ہے وہ نشر مقرر ہوتے ہیں, جو سامعین اس کو وقت پر نہ دیکھ پائیں تو وہ دوسرے وقت میں اس کو
ناظرین دیکھ لیتے ہیں
اور ان کو جو ہے وہ مس نہیں ہوتا ان سے پروگرام, اور جو یہاں سے ڈرامے اور فلمیں نشر کی جاتی ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. ان کو بھی مشورہ دے دیں کہ شاید ڈش لگوا لیں
اور ریڈیو کی جگہ ٹی وی سن لیں, کہ ہماری ویب سائٹ پر بہت سے جو ریڈیو کے پروگرام ہیں وہ بھی وہاں پر ہوتے ہیں.
جی جی, نہیں وہ تو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ استفادہ کرتے ہیں, لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ڈش لگوا کر شہر بھی جو ہے نا وہ دیکھیں,
بالکل بالکل,
تاکہ جو ہے وہ
آپ.
اس سے آپ بھی استفادہ جو ہے نا وہ کریں. خیر آج کل تمام چیزیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہیں یاسین توری صاحب, اور انشاءاللہ آپ ٹی وی بھی شہر کا دیکھیں اور ریڈیو تہران کی نشریات بھی سنیں. اور
ویسے حسین صاحب ایک بات آپ کی کاٹ رہی ہوں, معافی چاہتی ہوں یہاں پر, جیسے آج جو خبریں موصول ہو رہی ہیں تو پاکستان میں بھی بارشوں کا سلسلہ بعض جگہوں پر شروع ہو گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر شاید فریکوینسیوں میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہو, تو وہ آواز سننے میں صاف سنائی نہیں دے رہی, لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جیسے جلد یہ مشکل بھی, اگر ہماری طرف سے کوئی اگر کوتاہی ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پرابلم کو انشاءاللہ جلد سے جلد حل کر دیں.
جی
ہاں, اگر اجازت دیں تو ایک اور خط ہے یہاں پر حسین صاحب, میں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی. یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے عیسیٰ ملک صاحب. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. واقعاً ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبریں پیش کرنے میں سب سے آگے ہے اور ایسی خبریں نشر کرتا ہے جو دیگر ریڈیو اسٹیشن نشر نہیں کرتے, اور یہی ریڈیو تہران کی خصوصیت ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام انداز جہاں بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جس سے عالمی اور علاقائی حالات پر مفید تبصرے سننے کو ملتے ہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں, اس کے علاوہ پروگرام درخشاں ستارے, افکار و نظریات, اسلام پلس, راہ روشن پروگرام بھی میرے پسندیدہ پروگرام ہیں. اس کے علاوہ مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی اچھے ہوتے ہیں, جیسے ماہ محرم و سفر میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام. اس کے ساتھ ہفتہ وحدت اور عشر فجر کی مناسبت پر بھی ریڈیو تہران معلوماتی پروگرام پیش کرتا ہے. جی ہاں, یہ خط ہمیں بھیجوایا تھا سری نگر سے عیسیٰ ملک صاحب نے, اس کا جواب سنتے ہیں ہمارے ساتھی حسین سے.
جی جناب, عیسیٰ ملک صاحب, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, اور ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی عالمی علاقائی خبروں کے حوالے سے آپ نے تحریر کیا کہ دیگر ریڈیو اسٹیشن سے اس قسم کی خبریں ہمیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں. بہرحال ہمارا فوکس جو ہوتا ہے عالمی علاقائی خبروں پر ہوتا ہے, اور خاص طور پر مشرق وسطی میں رونما ہونے والے حالات و واقعات پر ہماری گہری نظر ہوتی ہے. فلسطین کے واقعات ہوں یا یمن, اسی طریقے سے عراق, شام, ان میں رونما ہونے والے حالات اور غاصب صہیونی حکومت کے جو جرائم ہیں ان کو ریڈیو تہران جو ہے وہ برملا کرتا ہے, اور علاقے میں جو فلسطینی کاز جو ہے اس کے حوالے سے اپنی فلسطینیوں کی جو آواز ہے اس کو ریڈیو تہران جو ہے بھرپور طریقے سے اٹھاتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ ہمارے دنیا بھر میں سننے والے جو ہیں ان خبروں پر بھی خاص فوکس رکھتے ہیں. ویسے باجی آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو خبریں ہیں اور جو ہے تبصرے ہیں, لیکن اگر فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے.
بالکل.
اور اس کے اندر جو ہے بلا کسی مذہب و ملت کے سب فلسطینی قوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں,
ایک ہو جاتے ہیں.
ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب سیف القدس کی جو جنگ ہے ہوئی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت میں جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے, اور حتیٰ جرمنی, امریکہ, اسی طریقے سے جو ہے وہ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, تمام دنیا میں جو ہے وہ تمام ملت سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے وہ شریک ہوئے. بہرحال بحیثیت مسلمان ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے اور ان کی کاس کو عام کرنا چاہیے, اس کا دفاع کرنا چاہیے, اور یہی ریڈیو تہران کو ممتاز بناتا ہے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کے مقابلے میں. بہرحال آپ نے اچھے تبصرہ کیا ہمارے پروگراموں کے حوالے سے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خامی اور کوئی اگر نقص بھی پروگرام میں پایا جائے تو اس کے متعلق بھی تحریر سامعین کریں, ہم اس کو بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے, اور تنقید کو ہم
برا بھی نہیں مانیں گے.
بالکل 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 نہیں, بلکہ ہم شکریہ ادا کریں گے کہ ہماری مثلاً یہ کہ آپ نے کسی مثلاً غلطی کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہو, محرم و سفر کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے, بہت شکریہ, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
جی
بہن, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری
کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ہم شہری، ایٹمی معاہدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مانیں گے، ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادہ۔ روزنامہ قدس، حزب اللہ نے لبنان کے جنوبی علاقوں میں ایک سہونی ڈرون مار گرایا۔ اور جاپان ٹائمز، دولت میں عدم توازن، جاپان شدید غربت میں مبتلا شہری کورونا کے دباؤ تلے دم توڑ رہے ہیں، بے روزگاری میں شدت سے اضافہ۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز، مسئلہ بھروسے کا ہے۔ تہران ٹائمز اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد 15 ستمبر کو برطانیہ کے دورے پر گئے، جہاں انہوں نے برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے مابین مستقبل کے لیے تعاون کے منصوبے اور 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے سلسلے میں بات کی۔ اس کے بعد وہ فرانس گئے، جہاں کے صدر کے ساتھ انہوں نے تحمل، گفتگو مغربی ایشیا میں اور پوری دنیا میں قیام امن اور استحکام کے سلسلے میں بات چیت کی۔ مشترکہ بینکاری کے ذریعے 1 ارب یورو کی سرمایہ کاری کا معاہدہ بھی ہوا۔ اس سفر کو عرب بادشاہتوں کی جانب سے امریکہ پر بھروسہ نہ ہونے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ روزنامہ القدس العربی، بحرین میں صہیونی وزیر خارجہ کے دورے کے خلاف مظاہرے۔ اس اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بحرین میں گزشتہ روز غاصب اسرائیلی حکومت کے وزیر خارجہ کے دورے منامہ کے خلاف متعدد احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ صہیونی حکومت کا سفارت خانہ کھلنے پر مظاہرین نے دارالحکومت کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ٹائر جلائے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور تل ابیب کے ساتھ حالات معمول پر لانے کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بحرین کی حکومت کی جانب سے اسرائیلی وفد کے استقبال کی مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطینی کاس سے غداری کے مترادف قرار دیا۔ غاصب اسرائیلیوں سے تعلقات برقرار کرنے کے خلاف سرگرم بحرین کی قومی تحریک نے اس دورے اور بحرینی حکام کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت بچوں، خواتین اور بزرگوں کے قتل عام پر فخر کرتی ہے اور فلسطینیوں پر مظالم ڈھاتی رہتی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، 50 سال بعد میرے اعتبار پر پیش کیا جا رہا ہے شبہ، کیپٹن کی کانگریس سے کنارہ کشی، بی جے پی میں جانے سے انکار۔ انڈین ایکسپریس، ہندوستان نے چین کے الزامات کو مسترد کیا، بیجنگ کی جانب سے فوجیوں کی تعداد میں اضافے سے کشیدگی بڑھی، وزیر خارجہ۔ اور روزنامہ جسارت، عوام کے لیے بری خبر، حکومت نے پیٹرول مزید مہنگا کر دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، کسانوں کا ہریانہ کی بی جے پی حکومت کو سخت انتباہ، کل سے آپ کے گھر کا کتا بھی باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ روزنامہ قومی آواز اس بارے میں لکھتا ہے کہ زرعی قوانین کے معاملے پر جاری کسانوں کی تحریک کے درمیان حکومت اور کسان تنظیمیں پھر آمنے سامنے ہیں۔ دھان کی خریداری کے حوالے سے پنجاب اور ہریانہ میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ فصلوں کی خریداری میں تاخیر کے پیش نظر اب کسان رہنما گرنام سنگھ نے ہریانہ کی منوہر لال کھٹر حکومت کو براہ راست وارننگ دی ہے۔ گرنام سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر 2 اکتوبر سے فصلوں کی خریداری شروع نہ ہوئی تو لیڈر ان کے گھر کا کتا بھی باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ روزنامہ جنگ، عمران کے فوج کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط، برطانوی اخبار۔ روزنامہ جنگ نے لکھا ہے کہ فائنینشل ٹائمز کے مطابق گیلپ پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال گیلانی کا کہنا ہے کہ عمران خان اور فوج ایک ہی صفحے پر ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ خان فوج کے ماتحت ہونا چاہتا ہے بلکہ وہ ایک ہی مقاصد میں شریک ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خان فوج کو ملک کی خارجہ پالیسی کے سلسلے میں آزادی دیتا ہے، جبکہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کے مخالفین کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے ذریعے غیر جانبدار رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، آپ یقیناً منتظر ہوں گے اپنے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے۔ آج ہم آپ کو پھولوں کی ایک دکان پر لے جائیں گے۔ البتہ یاد رہے کہ رامین بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اپنے ایک قدیمی دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ بھی لے جائے۔ رامین کے دوست کو گلاب کے پھول بہت پسند ہیں، لہذا وہ دکان سے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ خریدتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سننے کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، لیکن حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں آج کے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے۔
لطفاً،
برائے مہربانی۔
دستے گل،
گلدستہ۔
گل روز،
گلاب کا پھول۔
بدہید،
مجھے دیں۔
چرنگی،
کون سا رنگ۔
شما دوست دارید،
آپ کو پسند ہے۔
سمت چپ،
بائیں طرف۔
من می بینم،
میں دیکھ رہا ہوں۔
امروز،
آج۔
باران می آید،
بارش ہو رہی ہے۔
الان،
ابھی۔
تا الان،
ابھی تک۔
شما می خواهید،
آپ کو چاہیے۔
شاخه گل،
پھول کی ایک ٹہنی۔
من می گذارم،
میں رکھ رہا ہوں۔
گل یاس،
چمبیلی کا پھول۔ سامعین، اب آئیے رامین اور گل فروش کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنتے ہیں۔
آقا، لطفاً به من یک دسته گل روز بدهید۔
جناب، مہربانی فرما کر مجھے ایک گلاب کے پھولوں کا گلدستہ دیجیے۔
چه رنگی را دوست دارید؟
آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟
چه رنگی؟
کون سا رنگ؟
گلهای روز آنجاست، سمت چپ۔
گلاب کے پھول اس طرف ہیں، بائیں جانب۔
بله بله، می بینم، روز زرد خیلی قشنگ است۔
جی ہاں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ زرد گلاب بہت ہی خوبصورت ہیں۔
چند شاخ گل می خواہید؟
آپ کو پھولوں کی کتنی ٹہنیاں چاہیے؟
پانچ شاخ کافی است۔
پھولوں کی پانچ ٹہنیاں کافی ہیں۔
امروز خیلی باران می آید۔
آج بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔
بله، از صبح تا الان باران می آید۔ هوا سرد است۔
جی ہاں، صبح سے اب تک بارش ہو رہی ہے اور موسم بھی کافی سرد ہے۔
گل یاس ہم می خواهید؟
چمیلی کے پھول بھی چاہیے؟
بله، لطفاً دو شاخه گل یاس هم بدهید۔
ہاں، مہربانی فرما کر چمیلی کی دو ٹہنیاں بھی دے دیں۔
حتماً، برای شما دو شاخه گل یاس هم می گذارم۔
یقیناً، آپ کے لیے چمیلی کے پھول بھی میں رکھ دوں گا۔ سامعین، اس گفتگو کو ایک بار پھر غور سے سنیے، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر۔
آقا، لطفاً به من یک دسته گل روز بدهید۔
چه رنگی را دوست دارید؟
چه رنگی؟
گلهای روز آنجاست، سمت چپ.
بله بله، میبینم. روز زرد خیلی قشنگ است.
چند شاخه گل میخواهید؟
پنج شاخه کافی است.
امروز خیلی باران میآید.
بله، از صبح تا الان باران میآید. هوا سرد است.
گل یاس هم میخواهید؟
بله، لطفاً دو شاخه گل یاس هم بدهید.
حتماً، برای شما دو شاخه گل یاس هم میگذارم.
سامن، جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ گل فروش نے رامین کے لیے پھولوں کا ایک گلدستہ تیار کیا۔ اس نے بڑی محنت سے مختلف پھولوں اور شاخوں کو ترتیب دیا اور اس کے خوبصورت گلدستہ بنا کر رامین کے حوالے کر دیا۔ رامین گلدستہ لے کر اسے خدا حافظ کہتا ہے اور پھر دکان سے باہر آ جاتا ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہے۔ رامین کے پاس چھتری نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ازدواجی زندگی اور معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکی کے باہمی تعلقات کو دین اسلام کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ انسانی زندگی میں مختلف طرح کے افراد ہماری زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو چیز اور جو رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے وہ خاندان اور خاندانی رشتے ہیں۔ خاندان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خاندان کے افراد جیسے بھی ہوں، ان کو اسے اپنانا پڑتا ہے۔ ایک مطلوبہ خاندان کا ہر فرد دوسرے فرد کو اپنا ہی گویا حصہ سمجھتا ہے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے۔ وہ ایسے مطالبات اور فرمائشات سے پرہیز کرتا ہے جو اس کے خاندان کے فرد کے لیے ناممکن ہو۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور جن سے مخالف کی کشش اور ضرورت ایک فطری امر ہے۔ ازدواجی زندگی آرام و سکون کا باعث ہوتی ہے۔ مرد اور عورت ازدواجی زندگی سے منسلک ہو کر جہاں آرام و سکون اور سلامتی و تحفظ کا احساس کرتے ہیں، وہاں آئندہ اور مستقبل کی خواہشوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ بچوں کا وجود ایک ایسا احساس ہے جو انسان کی زندگی کو ایک نیا جوش اور جذبہ عطا کر دیتا ہے۔ جنسی غریزے کی تکمیل بھی خوراک، پانی، ہوا اور سانس کی طرح ہے۔ اگر اس کو صحیح انداز سے منظم کیا جائے تو انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ امریکی ماہر نفسیات مازلو نے بھی ہوا، غذا اور پانی کی طرح جنسی غریزے کو بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے قرار دیا ہے۔ اسلامی کلچر میں جنسی غریزے کی تکمیل ازدواج کی صورت میں ہے۔ اگر کسی معاشرے میں جنسی غریزے کے لیے مناسب اور مطلوبہ سہولیات اور ماحول فراہم نہ ہو تو وہ معاشرہ طرح طرح کی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں میں دھنس جاتا ہے، اور اس کے نوجوان نسل پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اگر اس مسئلے کے حل کے لیے قابل عمل اہتمام نہ ہو تو اس کے اثرات پہلے خاندان اور پھر پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ مغربی کلچر کے رواج اور معاشرتی زندگی میں آنے والی مختلف تبدیلیوں، بالخصوص انسانی آبادیوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہونے کی وجہ سے بہت سی قدیمی خاندانی اور معاشرتی روایات یکسر بدل کر رہ گئی ہیں۔ جدید مغربی معاشرہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کے تعلقات کو جس نہج پر لے جا رہا ہے اور جس طرح اس کے منفی اثرات کی توجیہ کی جا رہی ہے، وہ فطرت کے بنیادی اصولوں سے انحراف کی طرح ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور یا شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کی ایک دوسرے سے حد سے زیادہ قربتیں، چاہے وہ ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان کے لیے کیوں نہ ہوں، معاشرے میں مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں، اور لامحالہ اس کا زیادہ نقصان لڑکی کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لڑکے لڑکی کی دوستیاں اور بعد میں دوریاں لڑکی کے احساسات و جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کی عزت و ناموس اور توہین کا باعث بھی قرار پا سکتی ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکی کے درمیان تعلقات کی نوعیت کے بارے میں مختلف ممالک میں مختلف قوانین اور روایات ہیں۔ مثال کے طور پر مغربی معاشرے میں اس تعلق کو لڑکے لڑکی پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مغربی ماہر سماجیات اور ماہر نفسیات لڑکی لڑکے کے اس آزادانہ تعلق کے خلاف ہیں، اور اسے خاندانی زندگی کے لیے معیوب اور نقصان دہ بھی سمجھتے ہیں، اور اپنی کتب میں اس بات کا اشارہ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی دوستیوں کے معاشرے اور خاندانوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان دوستیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مغربی معاشرے میں سنگل پیرنٹ، آوارہ اور ماں باپ کی شفقت سے محروم بچے، سکتے جنین، جنسی بیماریاں اور اس طرح کے متعدد سماجی اور طبی مسائل ہیں جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال امریکہ کی ہے، جہاں کم عمر لڑکیوں کے حاملہ ہونے کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور ہر سال 2 کروڑ کے قریب افراد جنسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت طلاق کی شرح بھی دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ اس طرح کے اعداد و شمار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور مغرب میں خاندانی نظام تیزی سے روبہ زوال ہے۔ ایک اور حقیقت جسے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ آزاد جنسی تعلقات کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہونے والے جرائم ہیں، جن میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ الیکس کال کے بقول، بعض اوقات جنسی خواہشات انسان پر ایک حاکم اور فرما روا کا کام کرتی ہیں، اور انسان ان کے ہاتھوں مجبور و اسیر ہو جاتا ہے۔ ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اور سرمایہ دار افراد جنسی لذت کے حصول اور جنسی تنوع کے لیے اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے تھے۔ وہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے سرمایہ کے ساتھ ساتھ اپنی عزت و وقار کو بھی داؤ پر لگانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسلام دین الہی اور آسمانی دین ہے۔ دین اسلام ایک کامل اور فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کی طرح جنسی خواہشات کے موضوع کو بھی غیر اہم نہیں گردانا، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ حد و حدود اور قوانین مرتب کیے ہیں۔ اسلام کے قوانین فطرت کے عین مطابق اور معاشرے کی بہتری کے لیے مؤثر و مفید واقع ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں نوجوان لڑکے اور لڑکی کی دوستی کا کوئی تصور موجود نہیں، اور اسلام اس کو الہی تعلیمات کے مخالف سمجھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات نوجوان لڑکے لڑکی کی ہر طرح کی دوستیوں کا مخالف ہے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اصول و ضوابط کا قائل ہے۔ اسلام نے شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ شرعی قوانین کے اندر رہ کر گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی ملاقات کے حوالے سے ہر معاشرے نے اپنے طور پر کچھ قیود طے کر رکھی ہیں۔ وہ ممالک جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہاں کا ماحول بھی اسلامی ہے، وہاں بچپن سے ہی حرام حلال اور محرم و نامحرم کا مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے، اور جب بچے بالغ ہوتے ہیں تو اس وقت ہی انہیں ضروری رہنمائی بھی کر دی جاتی ہے اور حرام نگاہوں سے بچنے پر تاکید کی جاتی ہے۔ اسلامی معاشروں میں بالغ لڑکیوں کو اسلامی پردے کی تلقین کی جاتی ہے، اور بالغ لڑکوں کو شہوت اور بری نگاہوں سے محفوظ رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ شیعہ مسلمانوں کی فقہ میں فطری جنسی غریزے پر قابو پانے اور اس کے جائز استعمال کے لیے نکاح متا کا تصور موجود ہے۔ جب ایک مسلمان ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے کہ اسے اپنے جنسی غریزے کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہونے کا خوف پیدا ہو جائے، تو اسلام نے حرام عمل سے بچنے کے لیے اسے نکاح متا کا راستہ فراہم کر دیا ہے۔ نکاح متا کی تقریباً وہی شرائط اور ضروریات ہیں جو مستقل نکاح کی ہیں، صرف اس میں نکاح باقی رہنے کا وقت تعین کر دیا جاتا ہے۔ نکاح متا کی صورت میں اولاد کے حوالے سے والدین پر وہی فرائض عائد ہوتے ہیں جو عام یعنی مستقل ازدواج میں ہوتے ہیں۔ عارضی نکاح یا متا ایک شرعی عقد ہے جو یقیناً دائمی شادی کا نیم البدل نہیں، اور نہ ہی اس سے وہی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں جو دائمی شادی کی صورت میں نصیب ہوتی ہیں۔ عالم اسلام کے عظیم مفکر شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، نکاح متا کا تصور اس وقت کے لیے ہے جب دائمی شادی کی شرائط بامر مجبوری میسر نہ ہوں۔ انسان کی بشری ضروریات کے لیے یہ جائز راستہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی اجازت نہ ہونے کی صورت میں یا تو انسان رہبانیت اختیار کر لے یا کمیونزم کے نظریات کے تحت جنسی آلودگی میں مکمل غرق ہو جائے۔ یہ طے شدہ ہے کہ جب بھی کسی مرد اور عورت کے لیے مستقل اور دائمی شادی کی شرائط فراہم ہوں تو ہرگز عارضی نکاح میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا۔ اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دائمی شادی کے بڑے آداب میں خاندان کی تشکیل اور انسانی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ شادی کے نتیجے میں صاحب اولاد ہونے کے بعد معاشرے کے لیے سہلے اور نیک افراد تربیت کرنا ہے، لیکن عارضی شادی کے بارے میں جو اسلامی احکامات سامنے آتے ہیں اس سے عام طور پر یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جنسی غریزے کو جائز اور حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، اس میں بچوں کی پیدائش اور نسل بڑھانا ہرگز نہیں، اس لیے اس کے لیے نکاح متا کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ عارضی اور دائمی شادی کے بعض آثار و نتائج ایک جیسے ہیں اور بعض میں تضاد بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز جو دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف ظاہر کرتی ہے وہ عارضی شادی میں مرد اور عورت ہمیشہ کے لیے رشتے ازدواج میں منسلک نہیں ہوتے، اور مقررہ وقت کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو اس مدت کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور دائمی ازدواج میں بھی بدل سکتے ہیں۔ عارضی شادی کے معاہدے کی شرائط دائمی شادی کی طرح زیادہ کڑی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر دائمی شادی میں مرد عورت کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے اور عورت کی دیگر ضروریات کا بھی پابند ہے، لیکن عارضی شادی میں ان شرائط کو نرم بھی کیا جا سکتا ہے اور طرفین مل کر باہمی اتفاق سے معاہدے کی شرائط طے کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر مرد اخراجات نہیں برداشت کر سکتا یا عورت نان و نفقہ وغیرہ نہیں لینا چاہتی تو یہ عورت کا اختیار ہے۔ سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں گھر اور گھرانے کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ گھرانے کے بارے میں سورہ مبارکہ تحریم میں آیا ہے، خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حوالے سے ذمہ دار ہیں، سب کی ایک دوسرے کے حوالے سے ذمہ داری اور حقوق ہیں۔ مفسرین نے ان آیات کے ضمن میں لکھا ہے، ایک دفعہ رسول خدا نے ایک راز کی بات اپنی ایک زوجہ سے کہی اور آپ نے تاکید فرمائی کہ یہ خبر میری کسی اور زوجہ تک نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کی زوجہ نے یہ راز دوسری زوجہ سے کہہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر ہو گئی کہ اس زوجہ نے دوسری زوجہ سے یہ بات پہنچا دی ہے۔ خداوند عالم نے رسول خدا کو اس بات کی خبر دی اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 میں ارشاد خداوندی ہوا، اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج کو راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراض کیا، اور پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو آپ نے کہا خدا علیم و خبیر نے۔ بہرحال اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مال، سرمایہ اور زندگی کی دیگر قیمتی اشیاء ہی امانت نہیں ہوتی جس کی زوجہ کو امانت داری کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے بہت سے مسائل، من جملہ شوہر کی عزت و آبرو، خاندان کا عزت و وقار اور شوہر کی راز یا ایسی باتیں جو شوہر نہیں بتانا چاہتا دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ سب مال و اسباب کی طرح امانتیں ہیں، بیویوں کو ان مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے اور گھر اور گھرانے کے راز نیز شوہر کے اسرار کو دوسروں پر فاش نہیں کرنا چاہیے۔